اس ریفرینڈم کے جو نتائج سامنے آئے ان میں سے ایک شاہ کا قوم کا سفر تھا، مگر امام کی درایت و ہوشیاری اور اسی طرح مسائل سے آگاہ افراد کی تدبیر سے شاہ کے اس سفر کا بائیکاٹ ہو گیا۔
شاہ کے استقبال کا بائیکاٹ کرنے پر مبنی امام کا فتویٰ جاری ہو گیا اور اسے ہر طرف تقسیم کر دیا گیا۔ قوم کے بازار اور تجارتی مراکز بند ہو گئے، اور ریفرینڈم نے بھی ثابت کر دیا کہ 56 لاکھ سے زائد لوگ شاہ کے اصلاحاتی پروگرام کے حق میں نہیں ہیں۔ امام خمینی نے شاہ سے براہ راست متصادم ہونے سے بچنے کے لیے حکم دیا کہ پورے ملک میں تمام دینی و مذہبی خدمات روک دی جائیں، اور اس سلسلے میں آپ نے عام ہڑتال کا اعلان کیا، وہ بھی نوروز کے موقع پر۔
ماہ مبارک رمضان کا زمانہ تھا، لوگ ہر سال ماہ رمضان میں مسجدوں میں آتے تھے، قرآن خوانی میں شرکت کے لیے، وعظ سننے کے لیے، جماعت سے نماز ادا کرنے کے لیے اور دعا و مناجات کے لیے۔ لیکن اس سال لوگ جب مسجدوں کا رخ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مسجدوں کے دروازے بند ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاہ اسلام، وعظ، مسجد اور قرآن سے لوگوں کو دور اور محروم کرنا چاہتا ہے۔ نتیجے میں شاہ کے خلاف لوگوں کا غم و غصہ اور بڑھ گیا، نیز نفرت میں شدت پیدا ہو گئی۔
شاہ نے اس بار زیادہ بے رحمی کا ثبوت دیا اور فوجیوں کو حکم دیا کہ وہ مدرسہ فیضیہ میں داخل ہو جائیں۔
اس دن مدرسہ فیضیہ کے علماء اور طلباء اور امام کے رفقاء کا پروگرام تھا کہ امام خمینی کے گھر میں جمع ہوں۔ رفقا سے مراد وہ تنظیمی لوگ ہیں جو مجاہدین اور انقلابیوں میں پیش پیش تھے، مرحوم عراقی حاج مہدی مرتضی، آغائے حاج کاظم جو مرحوم ہو چکے ہیں، یہ لوگ تھے، خود میں بھی تھا اور 2-3 افراد دیگر جو صبح ہی صبح دوسرے شہروں سے آئے تھے۔ سب لوگ امام کے گھر میں جمع ہوئے۔ اس دن امام کے چہرے پر ایک عجیب و غریب جلال و وجاہت تھی۔ ہم لوگ گھر کے صحن میں تھے، فرش بچھا ہوا تھا، سب لوگ وہیں بیٹھے تھے، ہم سب لوگ امام کو دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد امام نے فرمایا کہ کوئی ایک آدمی قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ میں نے آغے عراقی سے اس سلسلے میں کہا۔ اس موقع پر امام نے فرمایا کہ میرے زانوں میں کچھ تکلیف ہے اور بھیڑ بھی بہت زیادہ جمع ہو گئی ہے۔ امام بار بار اپنے زانوں کو مختلف طریقے سے آرام دے رہے تھے۔
امام خمینی نے فرمایا، میں ان لوگوں کو جو ہنگامہ آرائی کر رہے ہیں، امن و امان کی صورتحال کو خراب کرنا چاہتے ہیں، خبردار کرتا ہوں کہ امن عامہ کے خلاف کوئی کام یا اقدام نہ کریں، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے اور یہ موقع نہیں دیتے کہ خطیب منبر کی آواز لوگوں تک پہنچے، تو میں خود سڑکوں پر نکل کر وہ ساری باتیں لوگوں کو بتاؤں گا جو انہیں بتائی جانی چاہیے۔ ساواک کے ایجنٹ امام خمینی کے گھر سے چلے گئے اور پھر نہیں لوٹے، لیکن اسی رات یعنی 2 مارچ 1963 کو فوجیوں سے بھری ہوئی گاڑیاں مدرسہ فیضیہ کے سامنے جمع ہونے لگیں۔ فوجیوں نے جو پوری طرح سے مسلح تھے مدرسہ فیضیہ کا محاصرہ کر لیا۔ فیضیہ کے اندر ایک جلسہ تھا جس میں حضرت آیت اللہ العظمیٰ گلپائے گانی بھی موجود تھے۔ شاہی حکومت کے فوجی مدرسے میں داخل ہو گئے اور انہوں نے زندہ باد شاہ کا نعرہ کئی بار لگایا۔
جب یہ صورتحال پیدا ہوئی تو بعض طلباء پناہ لینے کے لیے مدرسے کی چھت پر چڑھ گئے۔ یہ دیکھ کر فوجی بھی چھت پر چڑھ گئے۔ یہاں پر یہ عرض کروں کہ اکثر فوجی نشے میں چور تھے اور مست تھے۔ ان فوجیوں نے چھت پر چڑھنے کے بعد طلباء کا اٹھا اٹھا کر نیچے پھینک دیا۔
ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ یہ مصیبتیں اس قوم پر کیوں نازل کی جا رہی ہیں؟ یہ قوم کیا کہتی ہے؟ اس نے کیا کہہ دیا کہ جب سے قوم نے آواز بلند کی ہے اس وقت سے لے کر اب تک قتل و ظلم اور بربریت کا سلسلہ جاری ہے. ہماری قوم نے کیا کہہ دیا جو اس قدر اسے ظلم و ستم برداشت کرنا پڑ رہا ہے.
مامورین ساواک
کے ایجنٹ مدرسہ فیضیہ میں داخل ہو گئے اور انتہائی صفاقی کا مظاہرہ کیا. طلبہ وہاں سے فرار کر گئے. ہم سب لوگ امام کی خدمت میں پہنچے اور ہم سب یہ سمجھ رہے تھے کہ ساواک کے ایجنٹ وہاں آئیں گے, لیکن امام نے ایسی تقریر کی کہ وہاں موجود سب لوگوں میں دوبارہ حوصلہ اور جذبہ استقامت پیدا ہو گیا.
میں نے اپنا جسم سینہ تمہارے نیزوں کے لیے آمادہ کر لیا ہے اور تمہارے ظلم و ستم کے مقابلے میں انشاءاللہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا. میں ایسے کسی بھی اقدام کے مقابلے میں جو اسلام کے خلاف اور عوام کے مفادات کے خلاف ہو خاموش نہیں رہوں گا جب تک میرے ہاتھ میں قلم ہے. فتوے اور اعلانیے جاری کرتا رہوں گا اور آخر عمر تک تم سے لڑتا رہوں گا. '63 کے آغاز میں یہ خبر نشر ہوئی کہ شاہ نے تہران میں اسرائیلی سفارت خانہ کھولنے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے. امام خمینی نے اپنے گھر میں ایک اجلاس طلب کیا جس میں حوزہ علمیہ کے علماء اور مراجع سبھی نے شرکت کی, اور اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ عاشور کے دن شاہ کو اس کا سخت جواب دیا جائے گا, لیکن مراجع میں سے ایک یعنی آیت اللہ شریعت مداری نے ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی.
ایک ایسے وقت جب شاہ معاشرے میں اور اسی طرح حوزہ علمیہ میں روب و وحشت کی فضا پھیلانا چاہتا تھا اور سب پر خوف طاری کرنا چاہتا تھا, امام خمینی نے شاہ کے اس اقدام کے خلاف فیصلہ کیا کہ وہ ایران میں امریکہ کے مظالم اور شاہی حکومت کے امریکہ سے اور اسی طرح اسرائیل سے تعلقات کو کھل کر عوام کے سامنے بیان کریں گے, اور آخر کار آپ نے عاشور کے دن وہ تاریخی تقریر کر ڈالی.
امام نے کہا, یہ تیرا فریضہ ہے کہ تو اسلام کی باتوں کو مانے اور جو کچھ علماء اسلام کہہ رہے ہیں تجھ کو اسے سننا پڑے گا. یہ ملک کا بھلا چاہتے ہیں اسرائیل سے دوری اختیار کر, کیونکہ اسرائیل ایک دن بھی حتی ایک گھنٹہ بھی تیرے کام نہیں آئے گا. اے ذلیل و خوار, تیری عمر کے 45 سال گزر چکے ہیں, تھوڑا غور و فکر کر, اپنی آخرت و عاقبت کے بارے میں بھی سوچ. یہ دیکھ کہ ان کاموں اور اقدامات کا نتیجہ کیا نکلے گا. اپنے باپ کے ماضی سے سبق سیکھ, اور تیرے کان میں جو جھوٹی باتیں ڈالی جاتی ہیں ان کو اہمیت نہ دے. یہ گھٹیا اور بےہودہ باتیں کیسی ہیں, کون صحیح معنوں میں رجت پسند ہے, اسلام, علماء یا تو؟ اے سفید انقلاب کو متعارف کرانے والے, یہ تیرا انقلاب کیا ہے؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کا حقیقی چہرہ لوگوں کے سامنے ظاہر کر. تو کب تک اس سلطنت سے چپکا رہے گا اور کب تک اس قوم کو دھوکہ دیتا رہے گا؟
ایران میں پہلوی خاندان کی سلطنت کی تاریخ میں امام وہ پہلے اور آخری شخص تھے جنہوں نے شاہ کو اس طرح مخاطب کیا تھا. امام کے علاوہ کسی بھی سیاسی یا مذہبی شخصیت نے شاہ کو اس طرح خطاب نہیں کیا تھا. یہ فقط امام تھے جنہوں نے تانا شاہی حکومت کے زمانے میں شاہ جیسے اس قدر مضبوط و مستحکم ڈکٹیٹر کو بدبخت, بیچارہ اور ذلیل و خوار جیسے الفاظ سے مخاطب کیا.
عاشور کے دن مدرسہ فیضیہ میں امام خمینی کی تقریر ہمارے دور کے سیاسی ادب میں ایک سیاسی اور ادبی شاہکار ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ دراصل ظاہری معیار کے لحاظ سے ایران کے معاشرے میں شاہی حکومت کے خلاف اس طرح کی براہ راست سفارائی اور مہازارائی کے لیے کوئی زمین نہیں تھی یا کوئی راستہ ہموار نہیں تھا. ایران میں جو سیاسی تنظیمیں یا گروہ سرگرم تھے وہ بالعموم اگست سن 1953 کی بغاوت کے بعد پس منظر میں چلے گئے تھے. اس طرح کے سیاسی گروہ بالکل گوشہ نشین اور سیاسی مسائل سے خود کو علیحدہ کر چکے تھے. ان کے بعض رہنما تو ملک سے باہر چلے گئے تھے, اور اس ماحول میں ایران میں اچانک ایک دھماکہ ہوتا ہے جب امام انتہائی سخت تقریر شاہ کی حکومت, امریکہ اور اسرائیل کے خلاف مدرسہ فیضیہ میں کرتے ہیں.
چار جون 1963 کی نصف شب کو امام خمینی کی عاشور کے دن کی تقریر کے جواب میں شاہی فوج کے خصوصی دستے کے اہلکاروں نے جو سول ڈریس میں تھے امام کے گھر پر حملہ کر دیا اور انہیں گھر سے باہر لے آئے۔
امام کہتے ہیں
وہ کالے لباس پہنے ہوئے تھے، انہوں نے مجھے کار میں بٹھایا اور کار کو سٹارٹ نہیں کیا بلکہ گلی کے باہر تک کار کو دھکا دے کر لے آئے تاکہ پڑوسیوں کو کوئی آواز نہ سنائی دے۔ میں نے بھی ان لوگوں سے کچھ نہیں کہا، یہاں تک کہ گاڑی تہران کے قریب پہنچ گئی۔ جیسے ہی میری نظر آئل ریفائنری کی بلند و بالا چمنی سے نکلنے والے شولوں پر پڑی، میں نے کہا ہم سب اس تیل کی بھینٹ چڑھ رہے ہیں، اسی تیل کی خاطر ہمارا سب کچھ لوٹ کر لے جا رہے ہیں۔ میں نے کئی بار ان لوگوں سے کہا کہ گاڑی کو کچھ دیر کے لیے روک دیں تاکہ میں وضو کر کے نماز پڑھوں، لیکن ان لوگوں کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا۔ بنا بری میں نے مجبوراً وضو کے بدلے تیمم کر کے چلتی ہوئی کار میں نماز ادا کی۔
لوگوں کو صبح 8:30 بجے امام کی گرفتاری کی خبر ہو گئی۔ لوگوں نے ایک دوسرے کو مطلع کیا۔ تہران کے چاروں طرف سے لوگ شہر کے مرکز کی جانب رواں دواں ہو گئے۔ سب بازار کی طرف جا رہے تھے کیونکہ اس وقت بازار کا علاقہ ہی تہران کا مرکزی علاقہ کہا جاتا تھا اور مظاہرین میں اکثریت دکانداروں کی تھی۔
تہران کے مرکزی بازار سے باہر نکلے تاکہ ایک بڑا احتجاجی مظاہرہ کریں۔ جب سڑکیں لوگوں سے چھلکنے لگی اور مظاہرین کا ایک جمع غفیر اکٹھا ہو گیا تو شاہی حکومت کے کارندوں نے فائرنگ شروع کر دی۔ شروع میں تو فوجیوں نے مظاہرین کے پیروں پر فائرنگ کی تاکہ لوگ صرف زخمی ہوں، لیکن ساواک کے افسران اپنے سے اوپر کے افسروں یعنی امریکی فوجی مشیروں اور اسی طرح روسی اور برطانوی سفارت خانوں میں ان ملکوں کے فوجی اتاشیوں یا شاہی محل کے اطراف میں کھڑے اعلیٰ فوجی یا سیکیورٹی حکام کو مظاہرے سے متعلق جو رپورٹیں منتقل کی جا رہی تھیں اس کے فوراً بعد مظاہرین کے درمیان موجود شاہی گماشتوں کو حکم دیا گیا کہ جو بھی فوجی مظاہرین کے سر و سینے پر فائرنگ نہیں کرے گا اور مظاہرین کو براہ راست نشانہ نہیں بنائے گا خود اسے ہلاک کر دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد شاہی فوجی گماشتوں نے مظاہرین پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی اور اس قتل عام میں شاہی فوج کے ہیلی کاپٹروں نے بھی حصہ لیا۔
بے تحاشا فائرنگ ہو رہی تھی اور مسلسل فائرنگ کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ عام شہری جن میں مرد، عورت، بچے، بوڑھے سبھی شامل تھے شہید ہو کر زمین پر گر رہے تھے۔ انسانوں کا قتل عام ہو رہا تھا لیکن عوام کبھی آگے بڑھتے اور کبھی پیچھے ہٹتے، گلیوں سے باہر سڑکوں پر نکلتے، وہاں بھی شاہی حکومت کے فوجی موجود تھے لیکن ہمارے ساتھی مختلف راستوں اور گلیوں سے سڑکوں پر نکل رہے تھے۔ شاہی فوجیوں کی نگاہوں سے بچ کر لوگ ارک اسکوائر پر ریڈیو ٹیلی ویژن کی عمارت کی جانب بڑھنے لگے۔ وہاں بھی بہت بڑی تعداد میں شاہی فوجی موجود تھے۔ وہاں پر بھی ہمارے ساتھیوں کو بڑی تعداد میں گرفتار کیا گیا اور بڑی تعداد میں مظاہرین کا قتل عام کیا گیا۔
مغربی نیوز ایجنسیوں نے اپنی خبروں میں اعلان کیا کہ اس دن ہزاروں افراد مارے گئے. شاہی کارندوں نے ہلاک شدگان کی لاشوں اور زخمیوں کو ہیلی کاپٹر سے جمع کیا اور انہیں قم کے نزدیک ایک جھیل میں جو نمک کی جھیل سے معروف ہے پھینک دیا تاکہ اس جھیل کا نمکدار پانی تھوڑے ہی عرصے میں لاشوں کو گلا کر ختم کر دے. یہ جھیل اس وقت بھی ایک قبرستان کی حیثیت رکھتی ہے اور آج بھی وہ مائیں جن کی آغوش کے پالے اس جھیل میں مدفون ہو گئے اس جھیل کے کنارے بیٹھ کر اپنے بچوں کو یاد کرتی ہیں.
ان ماؤں کا غم جن کے جوان بیٹے مارے گئے, ان بیویوں کا غم جن کے شوہر شہید کر دیے گئے, وہ باپ جن کے بچے مارے گئے, اور اسی طرح ان بچوں کا غم جو یتیم ہو گئے. جب ان لوگوں پر میری نظر پڑتی ہے تو میرے کاندھوں پر بوجھ کا احساس ہوتا ہے. جن لوگوں کی اولادیں ان سے بچھڑ گئی ہیں ان کو دیکھتا ہوں تو قوت برداشت جواب دے جاتی ہے اور ضبط کا یارہ ٹوٹ جاتا ہے, اور ہماری قوم کو جو نقصان ہوا ہے میں اس سے عہدہ برآ نہیں ہو سکتا, اس قوم کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا جس نے خداوند تبارک و تعالی کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا. خداوند عالم انہیں اجر عطا کرے. میں ان ماؤں کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنے بچوں کو قربان کیا ہے. میں ان کے غم میں شریک ہوں. میں ان مردوں کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنے جوان بیٹوں کو قربان کیا ہے. میں ان بچوں اور جوانوں کی خدمت میں تعزیت عرض کرتا ہوں جن کے باپ کا سایہ اس دوران ان کے سروں سے اٹھ گیا. تسلیت عرض می
کنم. امام کو تہران کے عشرت آباد جیل میں رکھا گیا اور ان سے پوچھ تاچھ کی پوری کوشش کی جانے لگی.
جب صحابہ کے افسران امام کی خدمت میں پہنچے اور ان سے باز پرس کرنی چاہی تو امام نے ان کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں دیا. ان لوگوں سے فرمایا اپنے قلم اور کاغذ اٹھاؤ اور یہاں سے چلے جاؤ. میں نہیں چاہتا کہ تم یہاں بیٹھو. دوسری بار وہ لوگ فوجی عدالت کی ایک تفتیشی ٹیم کے ساتھ امام خمینی کی خدمت میں آئے اور کہا کہ ہم لوگ آئے ہیں تاکہ یہ فائل مکمل کریں, آپ پر مقدمہ چلایا جائے گا. امام نے جواب دیا, چونکہ ایران میں عدلیہ آزاد و خود مختار نہیں ہے اس لیے میں سوالوں کا جواب نہیں دوں گا. ان لوگوں نے امام سے کہا کہ یہی باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں لکھ کر دے دیجیے. امام نے ایک سطر میں فرمایا کہ چونکہ ایران میں عدالتی خود مختاری نہیں ہے اس لیے میں کسی سوال کا جواب دینے سے معذور ہوں.
شروع میں جب امام خمینی کو گرفتار کیا گیا تو انہیں وہ لوگ پھانسی دے دینا چاہتے تھے. مختلف شہروں کے علماء تہران میں جمع ہوئے, انہوں نے بیانات جاری کیے اور امام کو مرجع تقلید اعلان کیا. اس وقت کے قانون کے مطابق مرجع تقلید کو محکوم نہیں کیا جا سکتا تھا اور اس پر مقدمہ چلا کر سزا نہیں دی جا سکتی تھی.
امام کو جیل سے نکال کر داؤدیہ کے علاقے میں منتقل کر دیا گیا. اس عرصے میں امام پر کڑی نظر رکھی جا رہی تھی. اس صورتحال میں تہران کا بازار بند ہو گیا. سبھی بڑے تاجروں نے عام ہڑتال کا اعلان کر دیا. تاجرین کا مطالبہ تھا کہ روح اللہ کو مکمل طور پر آزاد کیا جائے, سڑکوں پر مظاہرے جاری رہے, یہاں تک کہ مجبور ہو کر حکومت وقت نے امام کو آزاد کر دیا. نو مہینوں تک امام کو حراست میں رکھنے کے بعد 7 اپریل 1964 کو شاہ نے مجبور ہو کر انہیں رہا کر دیا. جس وقت امام خمینی زیر حراست تھے اور قید میں تھے، اس دوران حوض علمیہ قم میں آیت اللہ شریعت مداری کی قیادت میں ایک نئی سوچ وجود میں آ گئی اور یہ سوال اٹھنے لگا کہ کیوں ہم شاہ سے جنگ کریں، اس کا کیا فائدہ ہے اور ہم اس صورت میں کامیابی کی کتنی امید رکھ سکتے ہیں؟ شاہ اور ساواک نے موقع سے فائدہ اٹھایا تاکہ علماء اور مراجع کے درمیان اختلاف پیدا کرے، لیکن امام خمینی جیل سے رہا ہونے کے بعد سیدھے قم کی مسجد اعظم گئے اور ممبر پر جا کر ایک تقریر کی۔ اگر کوئی شخص میری اہانت کرتا ہے یا مجھے تماچے لگاتا ہے تو میں راضی نہیں ہوں کہ کوئی میری حمایت میں اٹھ کھڑا ہو، میں ہرگز راضی نہیں ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ بعض لوگ یا تو عمدن یا پھر ناسمجھی اور نادانی میں یہاں تفرقہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ میں اسی جگہ اور اسی مقام سے تمام مراجع کرام کا، خواہ یہاں موجود ہوں، مشہد میں ہوں یا نجف میں، ہاتھ چومتا ہوں۔ میں جو ملک کے طول و عرض میں رہتے ہیں سب کے ہاتھ چومتا ہوں۔ میں دنیا بھر کے مسلمانوں کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہوں، خواہ وہ سرزمین مشرق میں ہوں یا سرزمین مغرب میں۔ امام خمینی کی آزادی کے 7 مہینوں کے بعد شاہ نے امریکیوں کے کیپیچولیشن قانون پر دستخط کیے۔ اس قانون کے تحت ایران کی عدلیہ کسی امریکی پر مقدمہ نہیں چلا سکتی تھی، خواہ اس امریکی کا جرم کتنا ہی سنگین کیوں نہ ہو۔ امام نے شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے یوم ولادت باسعادت کے موقع پر اپنی تقریر کا پروگرام بنایا تاکہ عوام کو اس قانون کے بارے میں، جس میں امریکیوں کو عدالتی تحفظ فراہم کیا گیا تھا، آگاہ کر سکیں۔
تمام امریکی فوجی ماہرین، فوجی اتاشی، ان کے گھر والے، امریکہ کے فنی ماہرین، ان کے دفتری ملازمین، ان کے امریکی نوکر اور چپراسی یا کسی بھی سطح کا امریکی ایران میں جتنا بھی بڑا جرم کرے وہ محفوظ ہے اور اس پر کسی قسم کا ایران میں مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا۔
امام اپنی تقریر ختم کرنے کے بعد گھر واپس آ گئے۔ یہاں پر لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا کیونکہ یہ امام کا گھر تھا۔ ساواک کے افراد آئے، گھر کے ایک جانب 2 لوگ سو رہے تھے جو عام طور پر امام کے گھر آنے والوں کو چائے بنا کر دیا کرتے تھے۔ مجھے نہیں معلوم کہ کیسے ساواک کے ایجنٹ باہر سے گھر کے اندر رسی پھینک کر، جس میں کانٹے یا کنڈے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اسی رسی کے ذریعے گھر میں داخل ہو گئے۔ اگرچہ گھر کی دیواریں کافی بلند تھیں، لیکن وہ لوگ گوریلا انداز میں اندر آ گئے اور ان لوگوں نے گھر میں موجود دونوں افراد کو، جن میں سے ایک بوڑھا تھا اور دوسرا جوان، دونوں کو پکڑ لیا۔ یہ دونوں بہت ہی دیندار لوگ تھے اور امام بھی انہیں بہت چاہتے تھے کیونکہ یہ لوگ بہت ہی پرہیزگار تھے اور ان کی نماز شب بھی قضا نہیں ہوتی تھی۔ شاہی کارندوں نے انتہائی بے دردی کے ساتھ ان دونوں کو زد و کوب کیا، جبکہ بار بار ان لوگوں سے یہ پوچھ رہے تھے کہ بتاؤ امام کہاں ہیں، جبکہ امام دوسری گلی میں اپنے بھائی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ شاید ان کو اس بات کا اندازہ ہو گیا، اسی لیے ان کے گھر پہنچ گئے اور دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو گئے۔ اس مرتبہ امام کو جیل نہیں لے گئے، ان کو گاڑی میں سوار کر کے سیدھے ایئرپورٹ لے جاتے ہیں اور وہاں پر امام کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کو ترکی جلا وطن کیا جا رہا ہے۔
شاہی حکومت اور اس کے کارندے اچھی طرح جانتے تھے کہ عوام امام سے کس قدر والہانہ محبت کرتے ہیں۔ حکومتی مشنری جانتی تھی کہ لوگ صحیح معنوں میں امام کے عاشق اور مرید ہیں۔ اگر وہ امام کو قتل کرنے کا منصوبہ بناتے تو حکومت کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوتا، پھر اس کا کسی کو اندازہ نہ ہوتا کہ اس کا انجام کیا ہوگا، حالات کیا ہوں گے۔ یہ ایک بہت بڑا جوکھم تھا۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ امام کو جلا وطن کر کے اور حوض علمیہ نیز ایرانی عوام سے ان کا رابطہ منقطع کر کے مسئلہ حل کر لیں گے، چنانچہ حکومت نے اس پر اکتفا کیا۔
تہران کی ساواک ایجنسی نے وہ حکم نامہ، جس کے ذریعے امام کو ترکی جلا وطن کیا گیا تھا اور جس پر وزیر اعظم حسن علی منصور کے دستخط تھے، شائع کر دیا۔ امام خمینی کی ترکی جلا وطنی کے کچھ ہی دنوں بعد انقلاب کی عاملہ کمیٹی نے کہ جو امام کے حکم پر تشکیل پائی تھی اور جو ترکی جلا وطن ہونے سے پہلے ہی قائم ہو چکی تھی اپنا اجلاس تشکیل دیا، اور اس اجلاس میں وزیر اعظم حسن علی منصور کو، جس نے امام کو ترکی جلا وطن کیے جانے کا حکم دیا تھا، پھانسی دیے جانے کا حکم جاری کیا گیا۔
دو آدمی اس طرف کھڑے ہو گئے سڑک کے اس طرف کے، جیسے ہی وہ یعنی حسن علی منصور آئے اس کا کام تمام کر دیا جائے، اور جیسے ہی حسن علی منصور اپنی کار سے نیچے اترا بخارائی خط دینے کے بہانے آگے بڑھے، لیکن وہ اس خط کے نیچے پستول چھپائے ہوئے اور پستول پوری طرح سے بھری ہوئی تھی۔ چونکہ ابھی تک کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا تھا، اس لیے وزیراعظم منصور اور اس کے محافظوں کا ذہن بھی اس طرف نہیں گیا۔ بخارائی حسن علی منصور کے قریب پہنچے اور گولی چلا دی، اس کے جواب میں محافظوں نے بھی گولی چلائی۔
مرحوم
بخارائی نے اس وقت کے وزیراعظم حسن علی منصور کو گولی مار دی اور فوری طور پر عدالت میں اعلان کیا کہ میں نے اپنے مرجع تقلید کو جلا وطن کیے جانے کا انتقام لیا ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ تم مسلمان ہو، انہوں نے کہا ہاں۔ پھر پوچھا گیا کہ احکام دین کی پابندی کرتے ہو، جواب دیا ہاں، میرے پاس اس کی اجازت ہے۔ سوال کیا گیا اس کی اجازت کس نے دی، کہا خمینی نے۔ پھر پوچھا کہ خمینی نے یہ اجازت تمہیں کب دی، بخارائی نے جواب دیا اسی وقت اجازت دی تھی جب کہا تھا کہ خدا جانتا ہے کہ ان لوگوں نے غداری کی ہے، اور غداری کی سزا گولی تھی۔
ترکی جلا وطنی سے ہی امام کا سفر شروع ہو گیا، وہ سفر جو 14 برسوں تک حادثات و واقعات اور نشیب و فراز سے پر تھا، یہاں تک کہ یہ سفر ایران واپسی پر ختم ہوا۔ فرانس کا دارالحکومت پیرس، امام خمینی کی طویل جلا وطنی کے سفر کی تیسری اور آخری منزل تھا۔ اس وقت فرانس کی صدر ویلری جیسیکا ڈیسٹن تھی۔
ہمارا پیرس آنے کا کوئی پروگرام اور کوئی ارادہ نہیں تھا، یہ سارے مسائل تھے جن میں ہمارے ارادے کا کوئی دخل نہیں تھا۔ جو کچھ تھا اور جو کچھ ہے اور شروع سے جو کچھ ہوا، سب خدا کی مرضی سے ہوا۔ میں نے جو کچھ بھی کیا یا اب تک جو کچھ بھی عملی طور پر انجام دیا ہے، میں نہیں کہتا کہ میں نے اپنے طور پر یا اپنی مرضی سے کیا ہے۔ کسی بھی مسئلے میں میں اپنی مرضی کو دخیل نہیں سمجھتا، اور یہی تمہارے بارے میں بھی یقین رکھتا ہوں۔ جو کچھ ہے اس کی مرضی سے ہے، جتنے بھی کام انجام پاتے رہے ان کے بارے میں قطعاً میرے ذہن میں کوئی بات نہیں آتی تھی کہ یہ کام مثال کے طور پر ہونا چاہیے، اور وہ ہو بھی جاتا تھا اور ہم اس کا نتیجہ بھی دیکھتے تھے۔
امام خمینی نے نوفل الشاتو کو اپنی رہائش کے لیے منتخب کیا۔ نوفل الشاتو پیرس سے 25 کلومیٹر دور ایک چھوٹا سا شہر تھا۔ آپ نے اس گھر میں اپنے بیٹے سید احمد اور گھر کے دیگر افراد کے ساتھ 85 دنوں تک قیام کیا، جبکہ آپ کی اہلیہ عراق میں ہی تھی۔ فرانس کی حکومت نے امام کو سیاسی سرگرمیوں سے روک دیا اور آپ کو خوش آمدید کہنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ شاہ ایران کے خلاف کوئی اقدام نہیں کریں گے۔
لیکن امام نے یہ بات تسلیم نہیں کی اور فرمایا میں فرانس میں تقریر نہیں کروں گا اور انٹرویو بھی نہیں دوں گا، لیکن ایران کے لیے پیغام ارسال کروں گا اور ایرانی عوام کی تحریک انقلاب کی قیادت کروں گا۔
امام خمینی نے نامہ نگاروں کو انٹرویو دینے سے گریز کیا۔ نامہ نگاروں نے مجبوراً آپ کی تصویر گھر سے باہر لینا شروع کر دی۔ صحافی اور نامہ نگار اپنی رپورٹوں میں لکھتے کہ امام اپنے گھر میں محصور ہو گئے ہیں اور وہ کوئی انٹرویو نہیں دے سکتے۔
اس طرح کی خبروں کے منظر عام پر آنے سے فرانسیسی حکومت کی سیاسی ساکھ اور حیثیت پر سوالیہ نشان لگنے لگا۔
ایران کے کوچوں بازار میں حالات بحرانی ہونے لگے اور عوام نے احتجاج شروع کر دیا۔ فرانسیسی صدر جیسیکا ڈیسٹن کی پالیسیوں کے خلاف احتجاج شروع ہو گئے، وہ بھی اپنے مخصوص انداز میں۔
ایرانی عوام بالخصوص تهران کے شہری ہر روز تهران میں فرانس کے سفارتخانے میں پھولوں کا گلدستہ لے کر جایا کرتے اور فرانس کے سفارتخانے اور فرانسیسی حکومت کا شکریہ ادا کرتے کہ اس نے امام کی میزبانی قبول کر لی ہے۔
البتہ فرانس کی حکومت ابتدا میں قدر محتاط تھی اور احتیاط سے کام لیتی تھی، لیکن بعد میں اس کا رویہ بدل گیا اور فرانسیسی حکام ہم سے محبت سے پیش آنے لگے اور ہم اپنی باتیں اور مطالب توقع سے زیادہ کہتے اور شائع کرتے تھے۔ کبھی کبھی امریکی نیوز ایجنسیوں کے نمائندے بھی ہمارے پاس آتے اور ہم بھی اپنی باتیں کہتے تھے۔ وہ لوگ ہم سے کہتے کہ آپ کی یہ باتیں پورے امریکہ میں اور تھوڑا بہت امریکہ سے باہر بھی نشر ہوں گی، اور ہم نے بھی ایران کے مسائل جو حقیقت پر مبنی تھے اور جو کچھ ایرانی قوم پر گزر رہی تھی سب بیان کر دیے۔ ہر روز ایرانی جوان گروہ در گروہ جو یورپ میں اور بیرون ملک مقیم تھے مجھ سے ملنے آتے تھے۔
موسم سرما بہت جلد آ پہنچا اور عید ولادت حضرت عیسیٰ یا کرسمس کی آمد کی علامت کے طور پر برف گرنا بھی شروع ہو گئی۔ کرسمس کی رات سے پہلے سے پہر کو حضرت امام نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ کی شب ولادت ہے، ہمارے پڑوسیوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے کیونکہ جب سے ہم یہاں آئے ہیں ہم سے ملنے کے لیے لوگوں کا آنا جانا بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، لہذا ایسا کرو کہ کچھ تحفے تحائف اور مٹھائیاں حضرت مسیح کی شب ولادت کی مناسبت سے ان لوگوں میں تقسیم کر دو۔ امام کے بیٹے سید احمد اور کچھ دیگر ایرانیوں نے جنہیں فرانسیسی زبان آتی تھی پڑوسیوں کو گھر گھر جا کر پھولوں کے گلدستے اور مٹھائیاں تقسیم کرنا شروع کر دی۔ اگلے دن صبح میں سو کر اٹھی، عام طور پر میں نماز صبح کے بعد جو امام کے ساتھ جماعت ادا کرتی تھی گھر کے تھوڑے فاصلے پر واقع نان بائی کی دکان سے روٹی لایا کرتی تھی اور صبح کا ناشتہ ہوتا تھا۔ اس دن بھی میں اس مقصد سے باہر نکلی تو کیا دیکھا کہ گھر کے باہر سڑک پر نامہ نگاروں کا ایک ہجوم ہے اور سب کے ہاتھوں میں کیمرے ہیں اور سب کے سب کیمرے آمادہ کیے ہوئے اوپر اٹھائے ہوئے کھڑے ہیں۔ پھولوں کے گلدستے اور مٹھائیاں تقسیم کیے جانے کی خبر ہر طرف پھیل گئی۔ نامہ نگار آ کر پوچھ رہے تھے کہ کیا امام حضرت مسیح کے یوم ولادت پر گلدستے اور مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں؟ اگر ایسا کرتے ہیں تو کیوں؟ امام کی نظر میں عیسیٰ مسیح کون ہے؟ یہ سبھی صحافی اور نامہ نگار امام سے انٹرویو کرنا چاہتے تھے۔
آپ نے کیا کیا ہے کہ دنیا کے سبھی ممالک خواہ مشرق کے ہوں یا مغرب کے اور تمام بڑی طاقتیں آپ کے خلاف ہو گئی ہیں، کوئی ملک بھی آپ کا حامی نہیں ہے، ایسا کیوں ہے؟
اس لیے کہ کوئی بھی حکومت بے غرض نہیں ہے، سب اپنے مفادات کی خواہاں ہیں۔ ایران ایک ایسا ملک ہے جس کے پاس بے پناہ قدرتی ذخائر ہیں اور مفاد پرست افراد اس پر نگاہیں جمائے بیٹھے ہیں۔ اب جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قدرتی ذخائر ہمارے ہیں اور ان پر ہمارا اختیار ہونا چاہیے اور یہ ہمارے مفادات ہیں تو ان لوگوں کو برا لگتا ہے۔ جن لوگوں نے ہمارے موقف کی مخالفت کی ہے ان کے بارے میں سب پر واضح ہے کہ وہ کون لوگ ہیں۔ ان میں سے ایک امریکی حکومت ہے جو مفت میں ہمارا تیل چاہتی ہے، ایک سوویت یونین کی حکومت ہے جو ہماری گیس لے جانا چاہتی ہے، اور ایک برطانوی حکومت ہے جو تیل اور گیس دونوں مفت میں لینا چاہتی ہے۔
نوفل و شاتو میں امام کے 2 مہینے 25 دن قیام کے دوران اخبارات، ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے صحافیوں اور نامہ نگاروں نے امام خمینی سے 450 انٹرویو کیے، یعنی اوسطاً روزانہ 5 انٹرویو امام سے لیے گئے۔ اس کی وجہ سے تیزی کے ساتھ دنیا والوں کو امام کی شناخت حاصل ہو گئی اور دنیا امام کو شاہ کے مخالف ایک عظیم قائد کے طور پر پہچاننے لگی۔
سپہر کے لیے امام سے وقت لیا تاکہ ان سے ملاقات کروں۔ ہم سب لوگ چہار زانو ہو کر زمین پر بیٹھے ہوئے تھے، میں ان کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے ایسا لگا وہ بھی پورے یقین کے ساتھ کہ وہ صحیح معنوں میں ایک غیر معمولی قائد ہیں، باوقار، باشخصیت، باروب، متین، انتہائی زیرک، بہت ہی دور اندیش اور مسائل سے مکمل آگاہ، انتہائی پرسکون اور پورے وجود کے ساتھ سوال کرنے والے کی باتوں کو بغور سننا اور مختصر مگر جامع اور مدلل جواب دینا، ان سے آنکھیں چار کرنا بہت مشکل ہوتا. ان کا رب و جلال اور ان کا وقار ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ کوئی ان سے نگاہیں چار کر سکے.
دروازہ کھول کر اندر آ گئے. جب پہلی بار میری نظر ان پر پڑی تو ان کی پہلی ہی نگاہ سے یہ سمجھنا کوئی مشکل نہیں تھا کہ ہم ایک پروقار اور باشخصیت شخص کے سامنے کھڑے ہیں. ان کی نگاہیں بہت ہی گہری تھیں، ان کا چہرہ با روب تھا، لیکن جب وہ مسکراتے تھے تو انتہائی مہربان نظر آتے تھے. البتہ یہ بات بھی عرض کر دوں کہ وہ بہت کم مسکراتے تھے. شخصیت بسیار عجیب،
آپ کی شخصیت بہت ہی عجیب و غریب شخصیت تھی. یہ بتانا حقیقت میں ایک سخت مرحلہ ہے کہ امام کی کیسی شخصیت تھی. بہت ہی بلند و بالا شخصیت کے مالک تھے. مجھے ایسا لگتا جیسے نور کے ایک حالے نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے، اور جہاں بھی جاتے یہ حالہ ان کے گرد ہوتا. خواہ وہ باہر جاتے یا گھر کے اندر کمرے میں، مقناطیسی قوت کی مانند ایک شے، یا آپ جو بھی اس شے کا نام دیں، امام کے گرد ہوتی اور ان کے وجود میں ہویدہ تھی. جب آپ تکلم فرماتے تو میں ان کی باتوں کو تیزی سے لکھتا. میں اپنے ہوش و حواس پر بھرپور کنٹرول رکھتا کہ میں امام کی باتیں لکھ رہا ہوں، ذہن ادھر ادھر بھٹکنے نہ پائے، کیونکہ امام کی شخصیت ہی کچھ ایسی تھی کہ ہر شخص کو بہت تیزی کے ساتھ بے خود کر دیتی اور اپنی جانیں کھینچ لیتی تھی.
نوفل نشان تو بہت جلد امام کے انقلابی اڈے میں تبدیل ہو گیا، اور شاہ مخالف بہت سی شخصیتوں نے نوفل نشان تو کا سفر کیا تاکہ شاہ مخالف واحد لیڈر اور قائد سے ملاقات کر سکیں.
ایسا نہیں ہے کہ جس بات نے لوگوں کو ہماری طرف متوجہ کیا ہے وہ خارجہ امور ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ داخلی امور ہیں. ہم وہی بات کر رہے ہیں جو عوام چاہتے ہیں، جو اسلام چاہتا ہے، جو ملت اسلام چاہتی ہے. ہم نے ان باتوں اور مسائل کو لے کر قیام کیا ہے، اس لیے لوگ ہماری حمایت کر رہے ہیں. اور چونکہ میں اس مسئلے سے زیادہ آشنا رہا ہوں، اس لیے شاید لوگ میری طرف زیادہ متوجہ ہیں.
نجف سے ایران، امام کے اعلانیوں اور ریکارڈ شدہ پیغامات کو جس روش سے منتقل کیا جاتا تھا وہ روش فرانس میں بالکل تبدیل ہو گئی. اب فرانس کے چارلز دی گال ہوائی اڈے اور دیگر ہوائی اڈوں سے امام کے ریکارڈ شدہ پیغامات آسانی کے ساتھ ایران بھیجے جا رہے تھے. وہ کیسٹیں اور پیغامات جو لوگوں کو روز بروز انقلابی بنا رہے تھے، اور ساتھ ہی شاہ کے مظالم اور کرتوتوں کا پردہ بھی فاش کر رہے تھے.
جب امام پیرس میں تھے تو میرا بیٹا امام کی تقریروں اور پیغامات کی کیسٹیں میرے لیے بھیجا کرتا، اور میں انہیں ترجمے کے لیے دے دیتا اور پھر ان کو سنتا. اس کے بعد شام کے صدر حافظ اسد کو دیتا. انہیں امام کی باتیں اور تقریریں بہت اچھی لگتی، اور ایک بار انہوں نے مجھ سے کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ بالآخر ایک انقلابی رانی پیدا تو ہوا.
1964 میں جب سے شاہ نے امام کو ترکی جلا وطن کیا تھا، اس وقت سے لے کر بعد کے 13 برسوں تک وہ اطمینان و سکون کا احساس کرتا تھا. اس کا جو دل چاہا اس نے کیا. اس 13 سال کے عرصے میں ایسا کوئی بڑا واقعہ پیش نہیں آیا جو قابل ذکر ہوتا. اگرچہ نجف سے امام کے پیغامات اور اعلانیوں کے ایران پہنچنے پر اسے کسی حد تک پریشانی یا ناراضگی ہو جایا کرتی تھی، لیکن مجموعی طور پر وہ کوئی زیادہ پریشان بھی نہیں تھا، کیونکہ امام کے بیانات اور اعلانیوں کو وہ اپنے لیے کوئی سنگین خطرہ نہیں سمجھتا تھا. عملی طور پر امور اور حالات پر اس کا کنٹرول تھا، اور امام کے انقلابی سرگرمیوں میں حصہ لینے والے زیادہ تر شاگرد ساواک کی جیلوں میں تھے یا پھر ساواک کی ان پر گہری نظر تھی. خاص طور پر قم میں امام کے دفتر پر انٹیلیجنس کے افراد کا ہر وقت پہرا ہوتا تھا، اور ہر آنے جانے والے پر کڑی نظر رکھی جا رہی تھی. آپ جب حالات پر نظر ڈالتے تو کہیں سے انقلاب کا کوئی اثر نظر نہ آتا، لیکن 3 مہینوں کے اندر ایران کا سیاسی افق اچانک تبدیل ہو گیا، اور اس کی رنگت ایسی تبدیل ہوئی کہ جس کی کوئی پہلے سے پیشین گوئی بھی نہیں کر سکتا تھا. 9 اپریل 1977 کو امام کے بڑے بیٹے سید مصطفیٰ نجف میں شہید ہو گئے. سب جانتے تھے کہ عراق کے باسی عناصر اور ایران کی ساواک تنظیم اس قتل کے ذمہ دار ہیں، اگرچہ کوئی ثبوت ہاتھ میں نہیں تھا. تبریز کے عوام نے سید مصطفیٰ خمینی کے 40ویں کے موقع پر مجلس عیسیٰ علیہ ثواب منعقد کی اور شاہ اس مجلس عیسیٰ علیہ ثواب پر پابندی نہیں لگا سکا اور یوں ایک بار پھر مجلس ترہیم میں لوگوں کی زبان پر امام خمینی کا نام آیا، بلکہ مجلس کے بعد ہونے والے احتجاجی مظاہرے میں لاؤڈ اسپیکروں کے ذریعے امام کا نام لوگوں کی زبان پر آیا اور امام کا نام لوگوں کی زبان سے دور دور تک سنا گیا، اور یہ بظاہر 13 برسوں کی فراموشی کے بعد ایسا ہوا۔ شاہ اس واقعے کو یہ سمجھ کر کہ لوگوں نے غم و غصے میں ایسا کیا ہے نظر انداز کر سکتا تھا، لیکن اس نے اس واقعے سے سختی سے نمٹنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے حکومت فوجیوں کے سپرد کر دی، نتیجے میں سڑکوں پر فوج تعینات ہو گئی۔ شاہ کے اس اقدام پر لوگوں میں تشویش اور تجسس بھی پیدا ہوا اور شاہی حکومت کے خلاف غصہ بھی بھڑک اٹھا۔ لوگ شاہی حکومت سے بدزن ہونے لگے۔ اس درمیان روزنامہ اطلاعات نے امام خمینی کے خلاف، وہ بھی سید مصطفیٰ خمینی کی شہادت کے 3 مہینوں بعد، ایک مقالہ شائع کر دیا۔ اس مقالے سے ایرانی معاشرے میں جو پہلے سے ہی بحرانی کیفیت میں تھا دھماکہ ہو گیا۔ ایران میں صفوی دور حکومت سے خاص سیاسی توازن تھا اور وہ توازن شاہی حکومت کی طاقت اور مرجعیت کی طاقت کے درمیان تھا۔ صفوی اور قاجاری دور میں یہ توازن برقرار رہا، خواہ مرجعیت کی یہ طاقت نجف میں رہی ہو یا قم میں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن توازن بہرحال برقرار تھا۔ مگر پہلوی حکومت نے اس توازن کو درہم برہم کر دیا اور شاہ کو اس توازن کا احترام نہ کرنے کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی، اور یہ عوام کے عظیم انقلاب کا آغاز تھا۔ تبریز شہر نے شہدائے قم کی یاد میں چہلم کیا اور وہاں مجلسیں برپا ہوئیں اور احتجاجی مظاہرے بھی ہوئے۔ عوام کی شاہ کے کارندوں سے جھڑپیں بھی ہوئیں اور کئی افراد مارے بھی گئے۔ بعد میں یزد شہر میں شہدائے تبریز کا چہلم منایا گیا اور وہی حادثہ دہرایا گیا اور متعدد لوگ شہید ہوئے، جس کے بعد آبادان شہر میں شہدائے یزد کا چہلم منایا گیا، اور چند ہی مہینوں کے بعد یہ سلسلہ ایران کے تمام شہروں میں شروع ہو گیا اور اسے اربعینی تحریک کے نام سے شہرت حاصل ہو گئی، اور اب پوری قوم بفر چکی تھی، انقلاب کی مشینری حرکت میں آ گئی۔ اٹھ کھڑے ہو، بیدار ہو، دشمن بہت طاقتور ہے، سر سے پیر تک مسلح ہے، مشین گنوں اور توپوں کے ساتھ میدان میں آیا ہے، لیکن آپ لوگ ان اسلحوں سے خوف زدہ نہ ہوں، یہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ حق آپ کے ساتھ ہے اور خداوند عالم بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہے۔ ڈریے نہیں، کیونکہ انشاءاللہ میدان میں کامیابی آپ کو ہی ملے گی۔ شاہ نے کئی بار ٹیلی ویژن سے تقریر کی اور اس نے کوشش کی کہ مارے جانے والوں کی تعداد بہت کم کر کے لوگوں کو بتائے۔
بدترین کام جو انجام دیا گیا کیا تھا؟
میں سمجھتا ہوں کہ حکومت لوگوں کو ضروری سہولیات مہیا کرانے میں ناکام رہی ہے، اور دوسرا مسئلہ حکام کی بدعنوانی کا ہے۔
آپ اس بات پر پشیمان نہیں ہیں کہ کیوں بدعنوان عناصر کو حکومت سے برطرف نہیں کیا؟
اگر مجھے اس کی خبر ہوتی تو ضرور یہ کام کرتا۔
صورتحال اور زیادہ پیچیدہ حالت میں آگے بڑھ رہی تھی، حالات خطرناک ہو رہے تھے، لوگوں کا خون بہ رہا تھا۔ ساواک نے بڑے پیمانے پر لوگوں کی دھر پکڑ اور گرفتاریوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ خاص طور پر ساواک کا نشانہ یونیورسٹی اور کالجوں کے طلبہ تھے، کیونکہ اس مرحلے پر مظاہروں اور احتجاجی اجتماعات میں وہی پیش تھے۔
طلبہ کی ایک بڑی تعداد وائٹ ہاؤس کے سامنے اور کچھ دیگر مقامات پر دھرنا دے کر بیٹھ گئی ہے۔ یہ طلبہ اپنے چہروں پر نقاب ڈالے ہوئے ہیں اور آپ پر الزام لگا رہے ہیں کہ آپ ان کا قتل عام کر رہے ہیں یا انہیں ایذائیں دے رہے ہیں اور ان کو کچل رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ مجبور ہیں کہ اپنے چہروں پر نقاب ڈالے رہیں، کیونکہ اگر وہ اپنے چہرے کھلے رکھیں گے تو آپ لوگ انہیں پہچان لیں گے، آپ کی سیکورٹی ایجنسیاں انہیں گرفتار کر کے جیل بھیج دیں گی، ایذائیں دیں گی۔ کیا یہ الزامات صحیح ہیں؟
ساواک کی حیثیت کو ختم کرنے کے لیے یہ ایک کمیونسٹ اقدام ہے، اور اسی طرح یہ ان لوگوں کا کام ہے جو ایران کے خلاف کام کر رہے ہیں، تاکہ طلبا کو حکومت ایران سے دور کر دیں۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ مجھے بہت ہی خوشی ہوگی ان میں سے کسی ایک طالب علم سے مل کر جنہیں ساباک نے ایذائیں پہنچائیں یا شکنجے دیے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کوئی ایک شخص بھی آپ کو مل سکے گا۔
اگر ان کے
اگر شریعت مقدس کا حکم مانے نہ ہوتا تو میں اپنے ہاتھوں، کان کے پیچھے کے حصوں اور سینے پر موجود زخموں کے وہ نشانات دکھاتی جو ساواکیوں نے سگریٹ بجھا کر مجھے دیے تھے اور جس طرح سے مجھے ایذائیں پہنچائی تھیں۔ پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ ساواک نے نہ صرف مردوں بلکہ عورتوں کے ساتھ کیسے کیسے ظلم کیے ہیں۔ میں نے خود یونیورسٹی کے ایک جوان طالب علم کو دیکھا جس کا سن شاید 22 یا 23 سال تھا۔ اس کو اسپرنگ دار ایک چار پائی پر اس طرح سے لٹائے ہوئے تھے کہ اس کا برہنا جسم چار پائی کے نیچے سے بھی دکھ رہا تھا، اور اس چار پائی کے نیچے انہوں نے آگ روشن کر رکھی تھی جس سے اس بچے کا جسم جل رہا تھا، اور اس کے گوشت جلنے کی بو سے وہاں موجود لوگوں کو سخت ذہنی اذیت ہو رہی تھی اور ہم سبھی لوگ بے ہوش ہو گئے تھے۔ لیکن ساواکی ایجنٹ بہت ہی اطمینان کے ساتھ اس صورتحال سے لطف اندوز ہو رہے تھے کیونکہ انہیں ٹریننگ ہی ایسی دی گئی تھی۔
حقیقتاً طاقت فرسوست
اگر جس نے میرے دل پر یہ داغ دیا ہے تو اس کو بھی ایسا ہی داغ دے۔ یہ محمد 7 سال کا تھا جب اس کا باپ اس دنیا سے سدھارا، یہ بچہ یتیم تھا، میں نے اسے پال پوس کر بڑا کیا، اسے کیوں گولی مار دی؟ بے گناہ اور بے خطا بچہ 2 سال تک ظالم کی اذیتیں برداشت کرتا رہا۔ یہ محمد حسن مظاہری تھا، محمد 25 سال کا تھا۔ کاش تیری اماں مر گئی ہوتی، مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میری شادی کر دو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم فوجی ٹریننگ مکمل کرو، میں تمہاری شادی کر دوں گی۔ ہائے میرا بیٹا، اب اس کا جنازہ بھی مجھے نہیں دے رہے ہیں۔
واشنگٹن، جو اس وقت کیمپ ڈیوڈ معاہدے کا راستہ ہموار کرنے میں سرگرم تھا، ایران کے واقعات کے بارے میں سی آئی اے کی رپورٹوں کو کوئی زیادہ اہمیت نہیں دے رہا تھا۔
ایران شاہ کی مدبرانہ قیادت میں ایک پرسکون اور پائیدار جزیرہ ہے، وہ بھی ایک ایسے علاقے میں جہاں دنیا میں سب سے زیادہ بحران رہتا ہے۔ یہ تمہارے اور تمہاری قیادت کے لیے اے شاہ باشکو ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اس سے تمہاری لیاقت، صلاحیت کا اندازہ ہوتا ہے اور یہ پتہ چلتا ہے کہ تم عوام سے کتنی محبت کرتے ہو اور ان کا کس قدر احترام کرتے ہو۔
سازمان سیاہ در این خصوص
اس سلسلے میں سی آئی اے کا نشانہ صحیح نہیں لگا۔ قومی اور کمیونزم سے متعلق مسائل میں سی آئی اے کو کافی معلومات تھیں اور ان مسائل میں وہ آسانی سے دخیل ہو جاتی تھی۔
الحمد للہ رب العالمین۔
1978 میں عید الفطر کے دن نماز عید کی امامت امام خمینی کے شاگرد ڈاکٹر مفتے نے کی۔ نماز کے بعد لاکھوں افراد نے جلوس نکالا، مظاہرین میں بہت سے لوگوں نے کفن پہن رکھا تھا تاکہ شاہ سے اپنی مخالفت کا برملا اعلان کر سکیں۔ شاہی فوجیوں کو بھی گولیاں چلانے کا حکم ملا ہوا تھا اور ان سے کہا گیا تھا کہ جو بھی مظاہرہ کرے اسے گولی مار دو۔ 2 ستمبر 1978 بروز جمعہ بریگیڈیئر اویسی نے، جو جلاد تہران کے نام سے معروف تھا، جالے اسکوائر پر موجود لوگوں کی بھیڑ پر گولیاں چلا دینے کا حکم دے دیا۔ مغربی نیوز ایجنسیوں نے جو خبریں دی تھیں ان کے مطابق تقریباً 4,000 افراد خاک و خون میں غلطہ ہو گئے، اور اس دن کو ایرانیوں کے نزدیک جمعہ سیاہ کے نام سے یاد کیا جانے لگا اور جالے اسکوائر کا نام بدل کر شہدا اسکوائر رکھ دیا گیا۔
جواب
کوئی شک نہیں کہ وہ ایک ڈکٹیٹر تھا جس کے یہاں رحم و مروت نام کی کوئی چیز نہیں تھی. اس کی جیلوں میں ہزاروں سیاسی قیدی تھے. میں بہت ہی معتبر اور دقیق اعداد و شمار کے مطابق یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں. اگرچہ امریکی اسے مسند اقتدار پر لائے تھے مگر وہ سب کچھ بھول چکا تھا. اس کے یہاں کسی قسم کی کوئی انکساری نہیں تھی کہ کم از کم یہ سمجھ سکے کہ وہ کیا ہے اور کس قوم پر حکومت کر رہا ہے.
هیچ توازوی نداشت که لااقل بفهمه کیه.
اے شہنشاہ، یہ غلام اس وقت اپنی کابینہ اور وزیروں اور حکومت کے کارکنوں کی طرف سے آپ کو عید کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے فخر محسوس کر رہا ہے. فوج کی ہر یونٹ بغیر کسی استثناء کے سب کی سب 100% شاہ کی مطیع اور فرما بردار ہیں.
فوجی ماہرین اور شاہی جنرلوں کے خیال میں فوج کو جدید ترین ہتھیاروں سے لیس ہونا چاہیے تاکہ شاہی حکومت کی ضروری حمایت و پشت پناہی کر سکے. شاہ کی فوج اس وقت فوجی ساز و سامان کے لحاظ سے دنیا کی پانچویں فوج تھی اور 1970 کے عشرے کے وسط میں شاہ کی فوج میں فوجیوں کی تعداد 7 لاکھ تھی اور جو بھی اس فوج سے الجھتا یا ٹکراتا گویا وہ خودکشی کر رہا ہوتا تھا. امام خمینی کی حکمت عملی یہ تھی کہ فوج کو اس سے متصادم ہوئے بغیر نہتھا کر دیا جائے.
این است کہ امام بے مردم
یہ پیغام دے دیا تھا اور اپنی یہ حکمت عملی سب پر واضح کر دی تھی کہ جب آپ لوگوں کا فوجیوں اور سپاہیوں سے آمنا سامنا ہو جائے تو ان سے متصادم ہونے کے بجائے ان سے پیار و محبت کے ساتھ پیش آئیں.
امام فرماتے ہیں فوج سے متصادم نہ ہوں، اس کے سامنے آئیں، بلکہ فوج کا دل جیتیے. اگرچہ فوجی آپ پر فائرنگ کریں پھر بھی آپ ان سے محبت سے پیش آئیے. آپ کا خون اور ان سے آپ کی محبت اور جو جانیں آپ خدا کے سپرد کریں گے، یہ ساری باتیں فوج کو سمجھنے پر مجبور کریں گی اور وہ آپ لوگوں کے عزم و ارادے اور خواہشات کو تسلیم کر لے گی. ہر شہید کا خون خود ایسا ناقوس ہے جو سینکڑوں لوگوں کو آگاہ و بیدار کرتا ہے.
امام خمینی نے جو ایک نعرہ ہم لوگوں کو دیا تھا وہ یہ تھا کہ جب ہم لوگ جلوس نکالیں اور مظاہرہ کریں تو یہ نعرہ لگائیں کہ برادر ارتشی چرا برادر کشی، یعنی اے میرے فوجی بھائی اپنے بھائی کا قتل کیوں. جب ہم لوگ سڑکوں پر نکلتے تو آگے آگے صف میں کچھ لوگ پھول لیے ہوتے اور جب فوجیوں کے قریب پہنچتے تو یہ پھول انہیں پیش کرتے اور اپنے ہاتھوں میں لیے پھولوں کو ان کی بندوقوں کے نالیوں میں سجا دیتے تھے.
امام خمینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ شاہ کی خدمت نہ کیجئے، کیونکہ شاہ خوش شیطان ہے اور آپ لوگ خدا کے ایسے سپاہی ہیں جنہیں محروم و مستضعف بنا دیا گیا ہے، اور یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ لوگ اپنے مسلمان بھائیوں پر گولیاں چلائیں، کیونکہ جو بھی گولی ایک مسلمان کے سینے پر لگے گی در حقیقت وہ قرآن پر لگے گی. آپ لوگ اپنے گھروں کو واپس جائیے، اپنے گاؤں اور دیہاتوں کو. آپ لوگوں کو چاہیے کہ مسجدوں کی طرف اور خدا کی طرف لوٹ جائیے.
Yeah, they're all right.
امام کی یہ حکمت عملی کہ ہم اپنی فوج کے خلاف اسلحہ نہ اٹھائیں اتنی کارگر ثابت ہوئی کہ جب ہم لوگوں نے اعلان کیا کہ امام نے حکم فرمایا ہے کہ فوجی اپنے بنکروں سے فرار کر جائیں تو فرار کرنے کے لیے سادہ لباس کی کمی ہو گئی اور ہم لوگوں نے اعلان کیا کہ لوگ سادہ لباس لے کر آئیں تاکہ ہم فوجیوں کے بدن سے فوجی لباس اتروائیں اور انہیں سادہ لباسوں میں ملبوس کریں۔ حتیٰ بعض اوقات شاہ کے دور کے فوجی افسران ڈیوٹی سے فرار کر جانے والے فوجیوں کو صرف اس لیے پہچان لیتے تھے کہ فوجیوں کے سر منڈے ہوتے تھے یا سر کے بال بہت چھوٹے ہوتے، تو ہم لوگوں نے اعلان کر دیا کہ ملک کے جتنے جوان ہیں سب اپنے سر کے بال منڈوا دیں تاکہ فراری فوجیوں کو پہچانا نہ جا سکے۔
امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا،
گروہ گروہ تین تین کر کے ایک ایک کر کے فوجیوں کو رہا کریں، اپنے اسلحے بھی اپنے ساتھ لے جائیں کیونکہ یہ اسلحے خدا کے سپاہیوں کے اسلحے ہیں۔
جب امام نے فوج کو یہ حکم دیا سے فوجی قوم کے آغوش میں لوٹ آئے تو آپ نے اپنی توجہ بازار کی سمت مبذول کی، وہ بازار جس کے ہاتھ میں معیشت اور اقتصاد کی نبض تھی اور جس کے حوزہ علمیہ سے گہرے تعلقات تھے۔ بازار نے بھی امام کی دعوت پر لبیک کہا اور ہڑتال شروع کر دی۔ ہر طرف دکانیں اور کاروباری مراکز بند ہو گئے اور اس ہڑتال سے شاہی حکومت کو سخت اقتصادی دھچکا پہنچا، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس ہڑتال نے شاہی حکومت کی معیشت کو مفلوج کر دیا۔ اس کے بعد امام نے آئل ریفائنریوں کو اور تیل کمپنیوں کے ملازمین کو حکم دیا کہ جتنا تیل ملک کے اندر استعمال ہو اتنی ہی سپلائی کریں، بیرون ملک سپلائی کو منقطع کر دیں۔